ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد. فضائل رمضان میں عشرہ اخیرہ کے اندر لیلۃ القدر سے متعلق مضامین فضائل اعمال سے پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی گئی ہیں، ان میں سے چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو. اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا یعنی دکھلاوا وغیرہ یا کسی اور بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو. خطابی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو. جب انسان کو کسی انعام کی امید ہوتی ہے، بڑی دولت ملنے کی امید ہوتی ہے، تو کس قدر وہ خوشی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ اس کام میں لگتا ہے. تو ثواب کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ بڑی نعمتیں عطا فرمائیں گے، بڑا ثواب عطا فرمائیں گے، تو بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ نہیں. اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا آسان ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں اس کا انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے. نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے، ان کو الا من تابہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی بغیر سوائے اس کے کہ کوئی توبہ کر لے تو بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ ان فضائل سے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. بس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو صغائر کے ساتھ مقید فرماتے ہیں. میرے والد صاحب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے کہ احادیث میں صغائر کی قید دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی. اول تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمے گناہ کبیرہ، اس کے ذمے یعنی وہ گناہ کبیرہ کرے. یعنی احادیث میں جو یہ باقاعدہ اس کا ذکر نہیں ہے کہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اول تو مسلمان کی شان یہ نہیں، اس لیے جو صغیرہ گناہ ہیں انہی کے معافی کا ذکر ہے، کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمے کبیرہ گناہ ہو. کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین ہی نہ آوے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے. یعنی گناہ تو ہو سکتا ہے کبیرہ، لیکن وہ توبہ کیے بغیر اس کو چین نہیں آتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے مواقع ہونے ہیں، مثلا لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص بامید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے، اس لیے توبہ کا تحقق خود بخود ہو جاتا ہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہے. لہذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور قبولیت کا موقع، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل اور زبان سے توبہ کر لے، زبان سے بھی توبہ کر لے اور دل سے توبہ تو ہے ہی، تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جاوے، اور یاد آ جاوے تو اس سیاہ کار کو بھی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرما لے.
اللہ
موعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں سے آج ہم نیا آواز شروع کر رہے ہیں. اس کا عنوان ہے کجی کی درستگی. کجی یعنی ٹیڑھا پن، دل کا ٹیڑھا پن. کجی کی درستگی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ترجمہ اور یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ تم کو خدا کے راستے سے دور کر دیں گے ارشاد فرمایا کہ بہت مرتبہ سنا ہوگا اس پر شاید کسی کو یہ شبہ ہوا ہو کہ جب مضمون بار بار کا سنا ہوا ہے تو اس کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سننا دوسری چیز ہے اور سمجھنا دوسری چیز ہم نے سنا تو ہے مگر سمجھا نہیں خدا تعالیٰ نے کہیں کہیں اس کی شکایت بھی کی ہے چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ترجمہ تاکہ سمجھدار لوگ سمجھیں مسلمان علم کے حاصل کرنے کو تو ضروری سمجھتے ہیں اور واقعی وہ ہیں بھی ضروری لیکن اس کی جو اصل اور جڑ ہے اس کے ضروری ہونے کا خیال بھی نہیں کرتے شاید بعض ہی کو اس کا خیال ہوگا ورنہ عام طور پر اس طرح سے بالکل بے پرواہی ہے اور وہ بات کچھ بہت لمبی چوڑی نہیں بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن چھوٹی ظاہر ہی میں ہے ورنہ حقیقت میں وہ بات بہت ہی بڑی ہے اور جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اسی کی بدولت حاصل ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم سوچا اور فکر کیا کریں مگر مسلمان اس سے کچھ ایسے بے خبر ہیں کہ جیسے انہوں نے اس کا سبق ہی نہیں پڑھا اور دوسروں کی کیا شکایت کروں خود اپنی ہی یہ حالت ہے کہ زبان پر تو لمبے چوڑے مضمون ہیں لیکن اپنی حالت میں سوچ فکر نہیں کرتے اور جب میں اپنے کو مریض سمجھتا ہوں اور اپنی شکایت کرتا ہوں تو اگر سننے والوں کی بھی شکایت کروں تو کچھ بے موقع نہیں ہاں اگر میں اپنے کو پاک صاف بتلاتا تو البتہ سننے والوں کی شکایت سے دل برا ہونا کچھ تعجب نہ تھا مگر میں تو خود اپنی ہی شکایت کرتا ہوں غرض ہم مسلمانوں میں اس کی بہت کمی ہے کہ ہم نے سوچ سمجھ کر کام لینا بالکل چھوڑ دیا ہے ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے رات دن میں سے کوئی وقت بھی سوچنے اور غور کرنے کے لیے مقرر کیا ہے کوئی بھی نہیں اکثر لوگ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے وقتوں کو کسی کام کے لیے بھی مقرر نہیں کیا کہ یہ وقت فلاں کام کے لیے ہے بلکہ ان کے سب کام بے ڈنگے ہوتے ہیں صبح کا کام شام پر شام کا کام صبح پر اٹھا رکھتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک ایک خط کو صبح شام کرتے کرتے ہفتے بھر تک ڈالے رکھا جیسے بعض حافظ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے جب سے قرآن پڑھا ہے ایک مرتبہ ختم کی بھی نوبت نہیں آئی ایسے لوگ تو اس کے لیے کیا ہی وقت مقرر کرتے ہیں مگر جن لوگوں نے اپنے وقتوں کو ہر کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ بھی اپنے وقتوں کو دیکھ لیں کہ کیا کوئی وقت سوچنے اور فکر کرنے کے لیے مقرر کیا ہے زیادہ تو کیا پانچ منٹ بھی اس کے لیے مقرر نہ کیے ہوں گے کہیں اس کا نام و نشان بھی نہ ہوگا اکثر مسلمانوں کو اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کہ ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف مبارک کتاب تاکہ اس کی آیتوں میں غور اور فکر کریں اہل عقل دوسری جگہ شکایت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن میں غور ہی نہیں کرتے یا دلوں پر تالے لگ گئے ہیں کہ جس سے غور کرنے کی قدرت ہی نہیں رہی اور اگر غور کرنے کی عادت ڈال لیتے تو کچھ بھی دقت نہ ہوتی کیونکہ اس کا تو اثر ہی یہ ہے کہ اس سے رحمت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں پھر کاہے کی دشواری رہتی ہے بلکہ غور و فکر کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور غور کیے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا چنانچہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم ان کو زبردستی اپنی رحمت چمٹائیں اگرچہ وہ اس سے نفرت کرتے ہوں اس کی ہم کو کیا ضرورت ہے اور جب تم غور تک بھی نہیں کرتے تو یہ نفرت ہی ہوئی تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ اپنی رحمت تمہارے سر پر چپکاتے پھریں ان کے یہاں کیا اس کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے اگر ہزار بار ان کی رحمت کی خواہش کرو اور اس کے لیے کوشش کرو تو بھی تم پر رحمت اور مہربانی کریں گے اور تمہاری کوشش سے زیادہ رحمت کریں گے اور کام بھی ان کی رحمت ہی سے چلتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ کسی بچے کو آپ لینا چاہیں اور لینے کو ہاتھ بڑھائیں تو اگر بچہ اپنی بساط کے موافق دوڑے اور کوشش کرے، چاہے گر ہی جائے تو آپ خود دوڑ کر اٹھا لیتے ہیں، تو آپ کے بڑھ کر اٹھا لینے سے وہ بچہ آپ تک پہنچا، ورنہ اس بچے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ خود آپ تک پہنچ جائے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتے ہیں، اگر یہ بھی کچھ ہاتھ پیر ہلائے اور کوشش کرے تو خود اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کر کھینچ لیتے ہیں اور اس کھینچ لینے کی بدولت یہ ان تک پہنچ جاتا ہے، مگر جب ہی کھینچتے ہیں جبکہ آپ بھی کچھ کوشش کریں۔ لیکن افسوس ہے کہ آپ نے اس کو بالکل چھوڑ رکھا ہے، وہ ہر وقت رحمت کرنے کو تیار ہیں مگر افسوس کہ ہم کچھ کوشش ہی نہیں کرتے، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم غور اور فکر کر لیا کریں، اس سے خدا تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہو جاتا ہے۔ صاحبوں میں پھر کہتا ہوں کہ سوچ فکر اگرچہ ظاہر میں بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن فائدے کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے چھوڑ دینے سے ہم بہت خرابیوں میں پڑ گئے۔ اسی طرح یہ مضمون جو آج بیان کرنا مقصود ہے اس کو بھی آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا مگر کبھی اس میں غور کرنے اور سمجھنے کی نوبت نہیں آئی، اس لیے آج سمجھانے کے لیے اس کو اختیار کیا گیا۔ میں آیت کا مضمون پھر دہرائے دیتا ہوں تاکہ وہ تازہ ہو جائے، اور وعظ سے یہی مقصود بھی ہوتا ہے کہ جو باتیں پہلے کانوں میں پڑی تھیں مگر ان سے غفلت ہو گئی تھی اور اچھی طرح یاد نہیں رہی تھیں، وعظ سننے سے وہ پھر تازہ ہو جائیں، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر وعظ میں کوئی نئی بات ہی بیان کی جائے۔ اور اس سے یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ وعظ سننے سے اصلی مقصود کیا ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ مضمون تازہ ہو جائے اور اپنے جن عیبوں پر کبھی نظر نہیں جاتی تھی ان کو سنیں تو ان پر پوری توجہ کریں۔ بس اس غرض کا خیال رکھ کر وعظ سننا چاہیے، اور آج کل تو وعظ سننے والوں کی طرح طرح کی غرضیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ تو اس لیے وعظ سننے آتے ہیں کہ دیکھیں یہ مولوی صاحب کیسا وعظ کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس لیے سنتے ہیں کہ وعظ کہنے والے کا عقیدہ کیسا ہے، کس خیال کا آدمی ہے۔ بعض لوگ اس لیے آتے ہیں کہ اس کے بیان میں عیب نکالیں گے۔ بعض کی نیت اچھی بھی ہوتی ہے لیکن صرف یہ ہے کہ وعظ کی مجلس میں شریک ہونے سے ثواب ہوگا، آؤ اس میں شریک ہو جائیں، اتنا وقت ثواب ہی کے کام میں گزرے گا۔ یہ نیت اچھی ہے مگر فقط اتنی نیت سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کے ساتھ یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ ہم کو اپنے عیب معلوم ہو جائیں تاکہ ان کو ہم چھوڑ دیں، کیونکہ وعظ سننے سے مقصود صرف ثواب کمانا نہیں ہے، کیونکہ ثواب تو نفلوں میں بھی ہوتا ہے، قرآن شریف پڑھنے میں بھی ہوتا ہے۔ پھر وعظ میں کون سی بات زیادہ ہوئی؟ یاد رکھو کہ وعظ کی اصلی غرض یہی ہے کہ اپنے چھپے ہوئے عیبوں کی خبر ہو جائے تاکہ ان سے بچ سکیں۔ غرض خدا تعالیٰ اس جگہ پر فرماتے ہیں کہ میرے اس سیدھے راستے پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ ہو لو، کیونکہ وہ تم کو خدا کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ ترجمے سے معلوم ہوا ہوگا کہ راستے بہت سے ہیں، جن میں سے ایک تو خدا کا بتلایا ہوا راستہ اور دوسرے خود بندوں کے تراشے ہوئے ہیں، پس ان سب راستوں میں سے ایک راستے پر چلنا چاہیے اور باقی راستوں کے نزدیک بھی نہ جانا چاہیے۔ اب ضروری ہوا کہ خدا کے راستے کی کوئی پہچان اور کوئی نشانی ہو جس سے ہم کو یہ معلوم ہو سکے کہ فلاں راستہ خدا کا بتلایا ہوا ہے، اس پر تو چلنا چاہیے اور دوسرے راستوں سے بچنا چاہیے۔ سو اگر غور کیا جائے تو اسی آیت کے مضمون سے اس کی پہچان اور اس کی نشانی کا پتہ چل جائے گا، اور معلوم ہو جائے گا کہ اس کی پہچان کا خیال نہ رکھنے سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئیں، جن کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی کہ بعض لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے خدا کے بتلائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا ہے یا اسی پر چل رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ آؤ میں تم کو خدا کے احکام بتلاؤں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ خدا کے راستے کی یہ پہچان ہے کہ جس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اور پڑھ کر سنائیں وہی خدا کا بتلایا ہوا راستہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جو بات وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی وہ خدا کا راستہ ہے، اور جو بات وحی کے ذریعے سے معلوم نہیں ہوئی وہی خدا کا راستہ نہیں۔ پس خدا کے راستے کی پہچان وحی ہے، اب خدا کا راستہ دوسرے راستوں سے جدا ہو گیا۔ اس مضمون کو بھی مسلمانوں نے بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن مسلمانوں کے برتاؤ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو نہ تو سمجھا اور نہ اس میں غور کیا، کیونکہ بعض لوگوں کے دل میں تو وحی کی بالکل ہی وقت اور بڑائی نہیں، اور بعض کے دل میں وحی کی بڑائی تو ہے مگر سمجھتے نہیں کہ وحی کی حقیقت کیا ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں مگر سب میں یہ مرض موجود ہے کہ وحی کے پہچان سے کام نہیں لیتے، بعضے تو یہ غلطی کرتے ہیں کہ خدا کے احکام کے معنی بدل لیتے ہیں اور ان میں اور وجہیں نکال لیتے ہیں کہ اس حکم کی یہ وجہ ہے اور اب یہ وجہ موجود نہیں اس لیے حکم بھی موجود نہیں۔ مجھے اس پر ایک حکایت یاد آئی کہ دوسرے ملک کے ایک دیہاتی نے ریل کا سفر کیا اور ایک من بورا اپنے ساتھ لیا۔ جب اسٹیشن پر پہنچا تو ریلوے ملازموں نے ٹکٹ کے ساتھ اسباب کی بلٹی بھی مانگی، اس نے بلٹی کی جگہ بھی اپنے اسی ٹکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ریلوے ملازم نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ تمہارا اسباب 15 سیر سے زیادہ ہے اور 15 سیر سے زیادہ اسباب بغیر محصول دیے نہیں لے جا سکتے، کیونکہ ریلوے قانون یہی ہے، اس لیے ایک بلٹی اس اسباب کی بھی ہونی چاہیے۔ یہ سن کر وہ دیہاتی کہتا ہے کہ 15 سیر سے یہ خالص وزن مراد نہیں ہے بلکہ اتنا وزن مراد ہے جس کو ایک آدمی اٹھا سکے، اور چونکہ ہندوستانی لوگ 15 سیر ہی اٹھا سکتے ہیں اس لیے یہ خاص وزن لکھ دیا ہے، اور ہم تو ایک من اٹھا سکتے ہیں اس لیے ہمارے ایک من کے لیے وہ قانون ہوگا جو تمہارے 15 سیر کے لیے ہے۔ خیر، حکایت تو لطیفہ ہے لیکن ہم کو اس سے سبق لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ٹکٹ کلیکٹر اس دیہاتی کے جواب کو مان لے گا۔ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دے گا۔ تو جیسا اس دیہاتی نے قانون کا غلط مطلب نکالا اور اس کو بدلنا چاہا، اسی طرح ہم لوگ قرآن کا مطلب غلط نکالتے ہیں اور زور دے کر کہا جاتا ہے کہ قرآن کا یہی مطلب ہے، حالانکہ وہ مطلب نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سمجھایا، نہ خدا تعالی نے بتایا، پھر وہ مطلب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ صاحبو، وہ مطلب ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس دیہاتی نے قانون کے مطلب بیان کیا، حالانکہ ظاہر میں اس کا مطلب بیان کیا ہوا جی کو لگتا بھی ہے۔ اگر کسی شخص کو قانون کا پورا علم نہ ہو تو وہ اس کو سن کر یقین کر لے گا کہ اس قانون کے یہی معنی ہیں۔ آپ کو جو یہ مطلب غلط معلوم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون مدت سے سنا ہوا ہے، ورنہ جس نے کبھی اس قانون کو سنا نہ ہو اور وہ ان دونوں کی گفتگو کو سنے تو دیہاتی ہی کو حق پر سمجھے گا، کیونکہ ٹکٹ کلیکٹر تو کہتا ہے کہ قانون یہی ہے کہ 15 سیر سے زیادہ کا محصول لیا جائے، اور دیہاتی کہتا ہے کہ قانون کی وجہ بھی تو ذرا سمجھو کہ خالص 15 سیر وزن کیوں قانون میں رکھا گیا ہے۔ ٹکٹ کلیکٹر جواب دیتا ہے کہ ہم قانون جاننے والے ہیں، قانون بنانے والے نہیں، جو قانون میں لکھا ہے ہم تو اس پر عمل کریں گے، ہم نہیں جانتے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس پر دیہاتی کہتا ہے کہ تم اگرچہ نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ 15 سیر سے زیادہ ہندوستانی اٹھا نہیں سکتے، اور جو لوگ اس سے زیادہ اٹھا سکتے ہیں وہ 15 سیر سے زیادہ بھی بلا محصول لے جا سکتے ہیں۔ تو اس دیہاتی کی تقریر کی چمک دمک دیکھ کر ناواقف آدمی خیال یہی کرے گا کہ یہ دیہاتی قانون کو خوب سمجھتا ہے، اور ٹکٹ کلیکٹر کا عاجزانہ جواب دیکھ کر سمجھے گا کہ ویسے ہی زبردستی کر رہا ہے، حالانکہ قانون جاننے والا شخص جانتا ہے کہ قانون یہ ہے جو ٹکٹ کلیکٹر کہہ رہا ہے، اور اس لیے وہ ٹکٹ کلیکٹر کے جوابوں کو صحیح سمجھ سکتا ہے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے بچپن سے کبھی شریعت کے احکام نہیں سنے اور ہوش سنبھال کر انہوں نے ایک عالم اور ایک جاہل کی گفتگو سنی کہ عالم کہتا ہے کہ شریعت کا قانون یہ ہے اور جاہل اس کی وجہ دریافت کر رہا ہے، جس کے جواب میں عالم یہ کہہ کر گفتگو ختم کر دیتا ہے کہ ہم قانون جاننے والے ہیں، بنانے والے نہیں، بنانے والے خدا تعالی ہیں، وجہ انہی کو معلوم ہے، ہم وجہ بتلانے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور جاہل عقل کے دعوے بھگاڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں، اور اپنی طرف سے کوئی وجہ تراش کر خدائی قانون کے معنی بدل دیتا ہے، جس طرح اس دیہاتی نے ریلوے قانون کے معنی بدل دیے تھے۔ تو صاحبو، اس کی کیا وجہ ہے کہ اس گنوار کے قصے میں تو اس کو ناحق پر اور ٹکٹ کلیکٹر کو حق پر کہا گیا، اور جاہل کی گفتگو میں عالم کو کہا جاتا ہے کہ یہ زبردستی کر رہا ہے؟ اگر ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو بتلائیے۔ کچھ بھی فرق نہیں، ہاں یہ فرق تو ضرور ہے کہ خدا کے حکموں کی تو کچھ بڑائی دل میں ہے نہیں، اور دنیا کے بادشاہوں کے احکام کی بڑائی دل میں ہے۔ آج کل تو یہ بالکل مثال جو ہے، حکایت اور مثال بالکل آج کل کے حالات کے موافق ہیں کہ آج کل لوگ یہی کر رہے ہیں کہ اپنا اپنا مطلب نکال رہے ہیں قرآن پاک میں، اور لوگ ان کی چمک دمک اور مجموعوں کو دیکھ کے اور ان کی مشہوری کو دیکھ کے، ان کے فالوورز کو دیکھ کے ان کی اتباع کر رہے ہیں، اور علماء کرام کو غلط سمجھ رہے ہیں اور ان جاہلوں کو جو ہے صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت کا بھی بیان ہو رہا تھا تو حضرت یہی فرما رہے تھے، ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ میں جو ہم اللہ تعالی نے 3 ہی راستے بتلائے ہیں، کوئی چوتھا راستہ نہیں ہے۔ ایک تو وہ راستہ جو کاملین کا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مہربانی فرمائی، بہت زیادہ انعام فرمائے، اور دوسرے ضالین ہیں، مغضوب ہیں اور ضالین ہیں، اس سے مراد تو یہود اور نصارہ ہیں، لیکن یہی ہے کہ دو تین ہی راستے ہیں، تو نہ تو ہمیں ضالین کا راستہ چاہیے نہ مغضوب علیہم کا راستہ چاہیے جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، تو ایک ہی راستہ بچا اور وہ راستہ کاملین کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کاملین کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و انعام فرمائے، اور بزرگوں کے مشائخ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل اپنا سیدھا اور سچا راستہ جس میں ذرا بھی ٹیڑھ پن نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم.